شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے مجلس میں بیان تھا علم تنجیم یا علم نجوم کے بارے میں، کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. علم نجوم کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آدمی اگر شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے وہ سیکھ رہا ہے تو صحیح ہے. اس کے علاوہ تاروں کی طرف یا کواکب یا چاند اور سورج کی طرف کسی اور اثر کا کی نسبت کرنا، یہ سراسر غلط ہے شریعت کے اعتبار سے. اسی وجہ سے جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے بتادہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے، کہ اللہ تعالی نے تاروں کو تین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے: زینت للسما، آسمان دنیا کی زینت کے لیے، اور شیطانوں سے کو مارنے کے لیے. اس کے علاوہ تیسری غرض اور غایت یہ ہے کہ اس سے لوگ میدانوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں راستے حاصل کرنے کی دلیلیں لیتے ہیں یا نشانیاں اس سے لیتے ہیں. فمن تعول فیہا غیر ذلک، اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے اس کے اندر کوئی اور اثر مانا، و فقد اخطا، تو اس نے غلطی کی اور وہ اپنا حصہ اللہ کے پاس جو رحمت کا ہے اس نے ضائع کیا. وکلف ما لا علم له به، اسی طرح چاند اور تاروں کے ابراج اور برجوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج، ہر مہینے میں چاند اور سورج ایک ایک خاص مکان میں رہتے ہیں، ان کو برج کہتے ہیں. ان کا سیکھنا اور ان سے جو علم شریعت سے متعلق ہے ان کے بارے میں بھی سیکھنے کے لیے علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سبب بن سکتا ہے دل میں اس چیز کے لانے کا کہ اس کا اثر ہے اس چاند دن اور رات کو آگے پیچھے کرنے میں یا موسم کے بدلنے میں. اسی وجہ سے بہت سے سلف میں سے بہت سے لوگوں نے مطلق اس سے کسی اور چیز کی اس دلیل لینا یا اس سے نشانی اس کو نشانی بنانا کسی چیز کا، بارش ہوگی جب چاند اس برج میں جائے گا، سورج اس برج میں جائے گا، ان سب کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بولنا یہ مکروہ ہے. لیکن بعض علماء نے صرف اس حد تک اس علم کو سیکھنے کی اجازت دی ہے، جس کو علم فلک کہتے ہیں، اس حد تک سیکھنے کی اجازت دی ہے جس کے ذریعے سے دینی اور شرعی امور کا علم حاصل کیا جا سکے. مثلا یہ کہ چاند اور تارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، بنائی ہیں بہت سی چیزوں کے لیے، راستے حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح چاند کو اور تارے کو، خاص تارے خاص دن مہینوں میں اس وقت نکلتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، یا یہ کہ جب آدھی رات ہو جاتی ہے تب طلوع ہوتے ہیں، یا آدھی رات کے بعد، نصف لیل کے بعد تہجد کا وقت، ان سب چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا سیکھنا جائز ہے. لیکن صحیح بات وہی رہی کہ تمام معاملات کو اپنے فطری طور پر چھوڑ دینا چاہیے. کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم فلک کو حاصل یا آپ نے حاصل کیا یا آپ کے صحابہ نے حاصل کیا؟ دینی امور، اوقات اور دوسرے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کیا چاند اور تارے یا سورج وغیرہ کا سہارا لیا؟ صرف اس حد تک جس حد تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، اس سے آگے بڑھنا فی الحقیقت یہ جس نے کہا ہے کہ مکروہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے اس سے اور استفادے کی کوشش کرنا یہ مکروہ ہے. وہی بات صحیح رہی. سورج جب ڈھلتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، سورج جب اس کا سایہ دو مثل ہو جائے تو عصر کا ٹائم ہوتا ہے، غروب ہو جائے تو افطار اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. اس حد تک تو اس سے آپ علم لے سکتے ہیں، لیکن مزید یہ کہ سورج جب اس برج میں ہوگا تو اس میں کیا نام ہے پھل پکے گا، یا پھل اس وقت پکتا ہے جب اس وقت یہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ شبہ ہے کہ اس کے اندر وسواس دل میں آدمی کی یہ نہ آ جائے کہ یہی چیزیں یا یہی اجرام سماویہ اس میں مؤثر ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور کر دیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوا. اس وجہ سے جنہوں نے کہا ہے کرہ قتادہ تعلم منازل القمر منازل القمر ولم یرخص ابن عینہ فی، یہی بات زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے، اسی حد تک آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں جس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے. مزید چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ بہرحال صبح سے خالی نہیں ہے. اسی طرح دوسری روایت ورخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہوے بڑے بھائے اور بہت ہی عالم بڑے عالم گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا، اسحاق بن راہوے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حد تک سیکھنا جائز ہے جس حد تک شریعت کے امور اس سے معلوم کیے جا سکیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ مدمن الخمر، تین قسم کے لوگ، تین افراد نہیں تین آدمی، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ ترجمہ لفظی ہے حدیث شریف کا، ثلاثۃ تین لوگ، تین قسم کے لوگ، لا یدخلون الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مدمن الخمر، مدمن الخمر جو شراب کا عادی ہو گیا ہو اور اس کو لت پڑ گئی ہو، نہ چھوڑ رہا ہو، ایک مرتبہ پی لیا، گناہ کیا، توبہ کر لیا، انشاءاللہ توبہ جو ہے وہ گناہ سے اس کو دھو دیتا ہے، تو وہ جو عادی ہو گیا ہے شراب کا، ہر نیک کام کر رہا ہو لیکن بہرحال ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا. ہر وہ گناہ جس کی بنا پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے جنت سے محرومی کا ذکر کیا ہے، کلی محرومی یا جزئی محرومی، پورے طور پر محروم یا یہ کہ بعض ایام یا بعض اوقات کے لیے، کیونکہ اس حدیث کی تفسیر یہی کی جاتی ہے ثلاثۃ لا یدخلون جنت، یعنی تین آدمی ایسے ہیں تین قسم کے جو جنت میں داخل نہیں ہوئے. کیا یہ معنی ہے کہ مطلق نہیں داخل ہوں گے؟ اگر یہ معنی لیا جائے تو دوسرے اور نصوص آیتوں کے خلاف یہ معنی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ شرک کو ہرگز معاف نہ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو، کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، چاہے تو معاف کر دیں، یہ فیصلہ اللہ تعالی کا، نہ چاہے وہ بھی اللہ کی مرضی، کوئی مجبور کرنے والا نہیں. تو ثلاثۃ لا یدخلون الجنت کہتے ہیں علماء کی اس قسم کی احادیث کی تفسیر یہ نہ کیجئے کہ پہلے گناہ کا مزہ چکھ کر کے پھر جنت میں داخل ہوگی، بس ایسے ہی ترجمہ کر دیجئے تاکہ دل اس سے کانپ جائے سن کر کے. کون مسلمان ایسا ہے جو یہ سنے کہ تین آدمی، تین قسم کے آدمی، شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو گیا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایک مسلمان کا دل اس سے کانپ اٹھے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، قریب نہ جانے کی کوشش کرے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کے احادیث کی تفصیل عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے انشاءاللہ کہ اگر شرک نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ گناہگار بھی ہوتے ہیں، ہزار گناہ کرتے ہیں، لیکن دین اور ایمان کا جب معاملہ آتا ہے اور نماز روزہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ اسلام پر حملہ ہے تو سب سے پہلے دوڑ کر کے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک کمزوری ہوتی ہے فطری انسانی کمزوری. اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق دے، اگر نہیں توبے کی توفیق ہوئی تو جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر گناہ، ہر کبیرہ گناہ کے آدمی کا نتیجہ یا اس کا انجام نصوص کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے، یا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ پہلی ہی فرصت میں معاف کر کے اور اس کو جنت میں پہلے ہی والے میں داخل کر دیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو اپنے عدل اور انصاف کے ذریعے اس کو اس کے گناہ کا بدلہ، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، پھر اس کے بعد گناہ کا بدلہ چکھ لینے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر کے جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہے، اس میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ نکل جائیں گے. اور اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے تمام اعضا اگ آئیں گے, جہنم سے جل کر کے اعضا کٹ پھر چھٹ جاتے ہیں, تو ان کے اعضا اگ آئیں گے, نکل آئیں گے, صاف ستھرے ہو جائیں گے, گویا کوئی آگ ان کو چھو ہی نہیں لے گی. اس کے بعد پھر جنت میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے. یہ اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے. تو اس بنا پر بہرحال یہ حدیث گناہ کبیرہ کے بیان کرنے میں تین آدمیوں کے بارے میں حدیث آئی ہے. آدمی کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے اور کچھ دن جہنم میں رہ کر کے اور گزار لیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں نہیں, یہ ایک لمحہ بھی جہنم کا بہت ہی بڑا ہے. اگر اس کا ایک قطرہ زقوم کا ایک قطرہ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ پوری دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے اور کسی کو کسی کھانے کا مزہ نہ ملے, ایک قطرہ اگر, تو جہنم میں جہاں کی زقوم ہی زقوم ہے, جہاں کی پیپ ہے اور سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے. اور جہاں آگ ہی آگ ہے, مدمن الخمر, شراب, شراب کی تعریف تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو آدمی کے عقل کو کھو دیتی ہے, آدمی کو بدمست کر دیتی ہے. کیونکہ آدمی جب عقل کھو بیٹھتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے آسان ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ ہوش میں تو بہت ہی عقل مند رہتے ہیں, بے ہوشی میں شراب پی کر کے یہاں تک کہ ماں اور بہن کی بھی تمیز نہیں ہو پاتی. کتنے بڑے گناہوں کا یہ سرچشمہ ہوا. اس وجہ سے شراب کو کہا گیا ام الخبائث, ام الخبائث, سبحان اللہ. اس وجہ سے بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو تمام انبیاء کی شریعت میں اس کو حرام کیا گیا. جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت شریف ہوئی تو شراب پیتے تھے. چونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہے تدریج کا, آہستہ آہستہ طبیعت کو سہار دینے کے بعد کسی سخت حکم کی تنفیذ, شراب شروع میں منع نہیں کی گئی, آخر میں بہرحال ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فہل انتم منتہون, تم بچنے والے ہو اس سے, یعنی بچ جاؤ. یہ تین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. شراب کا عادی, شراب کو ہمیشہ پینے والا آدمی, وہ مصدق بالسحر, جادو کی تصدیق کرنے والا. یعنی جادو کی تصدیق تو کیا مطلب ہے جادو کی تصدیق کرنا؟ جادو تو بہرحال جادو ہے, اس کی ایک حقیقت ہے, لیکن ہر اس جادوگر کو جو بات کہے اس کی تصدیق کر لی جائے. جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ہزار گناہ بھی کرا سکتا ہے, حلال حرام بھی کھلا سکتا ہے. یہ ہے مقصد تصدیق کا. اس کے جادو کی تصدیق کا مطلب ہے کہ جادوگر بہت سی چیزیں بتاتا ہے اور کہتا ہے, علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی تصدیق کریں گے. یا حلال حرام کھانے, حرام کھانے کی اگر تاکید کرتا ہے, اگر تم یہ چیز کر لو گے تو تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی. یہ ہے معنی اس کی تصدیق کا. وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ قاطع الرحم, اور رشتہ داری کو ختم کاٹنے والا, سبحان اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے امت کے اندر. مسلمانوں میں ایک اجنبی مسلمان جو کبھی کسی کو دیکھے نہ ہو, صرف مسلمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان میں اخوت کا رشتہ, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا ہے. انما المؤمنون اخوہ, اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ہو کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر وہ مسلمان, اگر وہ دشمنوں کی مجلس ہو تو اس میں وہ لوہے کی طرح گرم, اور اگر اپنے بھائیوں کی مجلس ہو تو اس میں موم کی طرح نرم. یہ ہے مسلمانوں کی یہ تعریف. وہ ترجمہ کیا, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے عام مسلمانوں کی ایک صفت ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ, اس پر ظلم نہیں کرتا ہے, یعنی اس پر ظلم کرنا حرام ہے. اور جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد نہیں چھوڑتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی. اگر کسی مسلمان کو اس مسلمان کی مدد کی طاقت ہے اور اس نے اس کی مدد نہیں کی تو یقیناً اس کے حق میں اس نے کمی کی. حق المسلم علی المسلم، یہ مسلمانوں کے حقوق میں آپس کے ہیں، عام مسلمانوں کے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے، دنیا کے کسی کونے کا ہو آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کے بعد پھر پڑوسی کا حق آتا ہے، اس کا آپ کے اوپر، آپ کا اس کے اوپر دو حق ہو گیا، ایک تو مسلمان کا اسلام کا بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارگی کا حق، دوسرا پڑوسی کا حق. پڑوسی کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی حتی خشیت انہ یوصینی بالجار حتی خشیت انہ سیورثہ. حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے احسان کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیں. آدمی کے مرنے کے بعد پڑوسی بھی باپ بھائی کی طرح وارث نہ بنا دیں ان کو. یہ ہے حق پڑوسی کا. مسلمان اگر پڑوسی ہے تو اس کا دو حق ہوا. اگر آپ کا بھائی اپنا، جس کو رشتہ داری کی بھائی کہتے ہیں، رشتہ داری کا بھائی کہتے ہیں، رشتہ داری میں سگا بھائی تو سگا بھائی ہوا سبحان اللہ، لیکن مسئلہ آج کل الٹا ہے، محبت جس قدر ہونی چاہیے دو بھائیوں میں اسی قدر دونوں میں سخت اختلافات، سبحان اللہ، معمولی معمولی چیزوں کی بنا پر، کبھی بچے لڑ پڑے دونوں کے تو اس کی بنا پر دونوں میں، بچے لڑے تو بوڑھے بھی لڑ پڑے، عورتوں میں اختلاف ہوا دونوں، یعنی کیا کہتے ہیں، ان کی بیوی دونوں میں اختلاف ہو گیا تو دونوں بھائی لڑ بیٹھے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ تو دور سے آئی ہیں، لڑنے کا ان کو حق ہے یا ان کا عذر ہے، لیکن ایک پیٹ سے نکل کر کے دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، 9 مہینے ایک خون اور ایک پانی پیا ہے اور ایک جگہ سانس لی ہے، اس کے بعد پھر نکل کر کے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے بھائی، صحیح بات یہ ہے، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا پسند کرتے، ایک دوسرے کے بچوں کو نہیں برداشت کرنا چاہتے، اجنبیت اس طرح کی گویا کبھی دونوں میں کوئی تعلق نہ رہا ہو. آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرتی پیدا کیا ہے، معاشرہ ہونا چاہیے. جانور بھی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ جانور رہیں یا کم سے کم آدمی رہیں جن سے وہ مانوس ہو. اگر ایک بھائی، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے کٹ کے رہ رہا ہے تو مجبوراً دوسرے کسی اجنبی کے ساتھ اس کو تعلق جوڑنا ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق کرنا ہے، نرم گرم اس کو برداشت کرنا ہے، اس سے لڑائی ہوئی تو تیسرے کے پاس جانا ہے. آخر جب یہ چیز ضروری ہی ہوئی تو اپنے بھائی کو کیوں چھوڑا جائے. اور دوسری سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے، حقیقت میں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہم نے خود اس پر اس کا اندازہ کیا ہے کہ معمولی چیز کی بنا پر بھائی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور کئی مسائل میں ہم نے اس میں دخل بھی دیا، بھائیوں نے بلا کے مجھے، کچھ کوئی بات نہیں سبحان اللہ، معمولی بات جس کو کہتے ہیں بات کو بتنگڑ یا رائی کو پہاڑ بنا کر کے، اور آپس میں یہ جو اتحاد، ایک خون اور ایک پانی ہے، دونوں میں دونوں کو الگ کر دیا گیا صرف بات کی بتنگڑ کی وجہ سے. اس وجہ سے ایک دوسرا مرحلہ یہ بھی آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے ہم بھائیوں میں. آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی لڑ بیٹھے ہیں، آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے، اٹھ کر کے چند بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان کے گھر پہنچنا چاہیے. آخر آپ بھائی بھائی ہیں، کیوں آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ الگ ہیں؟ دعوت دی جا رہی ہے، شادی ہے، شریک نہیں ہوتے، بہت بڑا گناہ ہو گیا. یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ تعالیٰ مجھے میرا حق دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں یہ چیز راضی نہیں کرتی کہ جس نے تم کو جوڑا ہے میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں، اور جس نے تمہیں کاٹا ہے میں اس سے کٹ جاؤں. دیکھیں بہت بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ یہ رحم جو ہے، رحم راہ میام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نام سے اس کو نکال کر کے لوگوں میں ڈالا ہے، رحمان سے رحم بنا ہوا ہے، اس وجہ سے آپس میں رحم کرو. یہ اللہ رب العزت کی تلقین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے. تو دوسری سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اگر دو بھائی لڑ بیٹھے ہیں تو دو چار عقل مند لوگ مل کر کے، کتنا بھی آدمی سخت جان، سخت دل، کتنا بھی غصہ آیا ہو اس کو، لیکن بہرحال چار آدمی جب سمجھائیں گے، پل جائیں گے تو وہ سمجھے گا. اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، بلکہ اس اختلاف میں آگ ڈالنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. معمولی بات ہوئی تو اس میں لکڑی اور آگ ملا کر کے اور تیل ڈال چھڑک کر کے اور ہی آگ کو سلگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہوئی. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. اس موضوع میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دو بھائیوں کے درمیان آ کر کے یہ باتیں ڈال کر کے اور غیبت کر کے دوری کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے آپ کے اتباع میں آپ کی امتیوں کو حکم دیتے ہیں, لا تطع كل حلاف مهين, جو ذلیل ہر وقت قسم کھا کر کے تمہارے سامنے باتیں لاتا ہے, ہماز مشاء بنمیم, آنکھیں چڑھاتا ہے, آنکھوں کے اشارے سے لوگوں کی تخدیر کرتا ہے, اشارے کرتا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کی باتیں نقل کر کے لڑائی جھگڑا کراتا ہے, اس کی بات ہرگز نہ مانو. یہ ہونا چاہیے بھائی, ہمیں اپنے نفع نقصان کا خیال کرنا چاہیے, یہ بھی سوچنا چاہیے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے دوسرے بھائیوں کا, اکٹھا ہو کر کے اور جا کر کے ان کو سمجھائیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سے اگر دو جماعتیں, دو قبیلے لڑ بیٹھیں تو ان دونوں کے درمیان کوشش کرو اصلاح کی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, سمجھاؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر ایک دوسرے پر ظلم ہی کر رہی ہے کوئی ٹولی, تو اس مظلوم ٹولی کے ساتھ مل کر کے اس سے جنگ کرو. علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ اگر چند آدمی سمجھا رہے ہیں, اس بھائی سے بھائی مل نہیں رہا ہے اور وہ آپس میں صلح نہیں کرنا چاہتا ہے, تو اس سے بائی کاٹ کرنے کا حق ہے, اس سے بائی کاٹ کرنے کا حق ہے لوگوں کو, تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ رویہ غلط ہے. مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے ساتھ مل کر کے نہیں, کیوں ایسا کیا, کیوں ایسا کہا, اور زیادہ آگ بھڑکاتے ہیں. یہ چیز بھی اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسند ہے. لا يدخل الجنة نمام, حدیث شریف میں یہ بھی ہے. اسی کے ساتھ کبیرہ گناہوں پر خاص کتابیں لکھی گئی ہیں. امام ذہبی کی سب سے مشہور کتاب کتاب الکبائر ہے, یہ بہت یعنی اہم کتاب ہے. اس میں ہر ایک کے باب کے ساتھ کی یہ جیسے شراب کے پینے کی جتنی احادیث ہیں, پھر اس کے بعد سحر کے بارے میں, اسی طرح صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں جو روایتیں ہیں, اسی طرح غیبت اور چغلی اور ایک دوسرے کی بات نقل کر کے دونوں دو آدمیوں میں فساد ڈالنا, لڑائی جھگڑا کرانا, اس کے بارے میں بھی کبیرہ گناہ کی فہرست میں انہوں نے ذکر کیا. لا يدخل الجنة نمام, جو باتوں کو نقل کر کے لڑائی جھگڑا کراتا ہے, غیبت کرتا ہے, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا.
شیخ صاحب, یہ رنجش اور اختلاف جو ہے
جی,
اگر دین کی بنیاد پر ہو, دین کی بنیاد پر ہو, بھائی سے, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے.
بھائی صاحب کا سوال بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اگر دین کی بنیاد پر ہے تو پھر کیا کیا جائے. دیکھیے, پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اختلاف اس لائق ہے کہ آپ اس سے بائی کاٹ کریں تب تو ضروری ہے, لیکن اگر چند مسائل ایسے ہیں جن میں دو پہلو بھی ہیں, ایک مسئلے میں دو پہلو ہیں, ایک بھائی وہ مسئلہ لے رہا ہے, آپ دوسرا مسئلہ لے رہے ہیں, تو اس میں حق نہیں کہ آپ اس سے بائی کاٹ کریں یا بھائی سے آپ تعلق توڑیں یا کسی مسلمان سے تعلق توڑیں. البتہ اگر شرک اور بدعت کا مسئلہ ہے, شرک اور ایمان کا مسئلہ ہے, تو اس میں بھی اس پر رحم کرنا چاہیے آپ کو. پہلے مرحلے میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھو, فَإِذَا رَأَيْتُم مُبْتَلَى فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِن مُبْتَلَاهُ, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے پناہ دی, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسے سلامت رکھا. لیکن اس کے باوجود آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں, ہو سکتا ہے نہ سمجھ رہا ہو, اس کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس حالت میں بائی کاٹ کرنے کا حق ہے, کیونکہ ایمان اور دین اور شرک اور اسلام کا مسئلہ ہے. اگر وہ شرک پر اڑا ہی ہے, یقیناً قبر کی پرستش کر رہا ہے, قبر پر نظر و نیاز چڑھا رہا ہے اور قبر سے مرادیں مانگ رہا ہے, یقیناً ہم اس کو کوشش کر کے اپنے گھیرے میں دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کریں, یقیناً یہ شرک ہے. اور اگر نہیں ایسا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے, تو اس حالت میں آدمی کو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے بچے ان سے ملیں گے, ان سے باتیں لے لیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہاں ایک دوست تھے, پڑھ رہے تھے جامعہ میں, پڑھے انہوں نے کلیہ شریعہ کیا, بچی یہیں پیدا ہوئی. لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, پیارے رسول کی ایک ایک بات, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں ہے, مبنی بر حکمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تستضیعوا بنار المشرکین, کفار کی آگ سے تم روشنی حاصل نہ کرو. یعنی اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ ایسی جگہ نہ ٹھہرو جہاں کافر لوگ ٹھہر رہے ہیں, ان کی آگ یا کی آنچ یا ان کی روشنی تمہارے پاس آئے, یعنی اتنے قریب نہ رہو. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں جائے آخر مسلمان. آج کل اقلیتیں جو ہیں کافروں کے درمیان مجبور ہیں رہنے پر, لیکن اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. وہ رہتے ہیں ایک دوسری جگہ, سال دو سال پر آتے ہیں, پانچ چھ مہینے چار مہینے پڑوس میں رہتے ہیں. پڑوس میں سکھ لوگ ہیں دلی میں, یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. ان کی بچی گوشت نہیں کھاتی. کیوں؟ کیونکہ سکھ کی لڑکیوں سے اس کی دوستی, بالکل گھر ملا ہوا ہے, سکھ کی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے. میرے بچوں نے بتایا, کہتے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھاتی, اس کی ماں شکایت کرتی ہے, کہتی ہے کہ ہماری سہیلی نہیں کھاتی, ہم اس کو ستانے کے لیے نہیں کھائیں. دیکھیے گوشت بھی عجیب ہے سبحان اللہ. تو اثر لینے, اثر پکڑنے, اثر دینے کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ سمجھا کر کے تھک گئے, نہیں مان رہا ہے اور صحیح دین ایمان نہیں قبول کر رہا ہے, تو اس وقت حق ہے اس کو بائیکاٹ کرنے کا. اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلے میں بعض صحابہ سے بائیکاٹ کیا. حالانکہ کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ جنگ میں اور آپ نے ایک عام حکم دے دیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر, جس کا ذکر کلام پاک میں ہے, اور جن لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا تھا ان کا بھی ذکر کلام پاک میں ہے سورہ انفال میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا تھا کہ کوئی جو طاقت رکھتا ہے جنگ کی وہ پیچھے نہ رہے. حضرت کعب اور حضرت مرارہ بن ربیع اور تیسرے ایک تھے ہلال ابن امیہ, تینوں کے پاس اللہ کے فضل سے اچھی طاقت تھی, گھوڑے تھے, تلوار تھی, سب کچھ تیاریاں تھیں, لیکن بہرحال فوج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی. انہوں نے سوچا, منافقین جو تھے وہ آ کر کے عذر کرنے لگے, جیسا کہ کلام پاک میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر کے, جھوٹے عذر کو, پیارے رسول عالم الغیب ہوتے, جیسا کہ لوگ کہتے ہیں بدعت کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں پیارے رسول عالم الغیب تھے, عالم الغیب ہوتے تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے. آپ نے ان کو اجازت دی, اچھا ٹھیک ہے تم نہ جاؤ, لیکن انہوں نے سستی صرف اس میں کی کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھے گھوڑے ہیں, ہم انشاءاللہ جا رہی ہے فوجات, کل ہم جا کر کے ان کو مل لیں گے, کوئی وہ نہیں ہے, ہم جا کر کے فوج کو پکڑ لیں گے. پھر دوسرے دن نہیں نکل سکے, تیسرے دن نہیں نکل سکے, اس طرح کرتے کرتے اور پھر ان پر کیا نام ہے دن اتنا آگے نکل گیا کہ اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں رہا, فوج کو پا نہیں سکتے, جنگ ختم ہو گئی ہوگی. اس طرح وہ بہرحال تینوں آدمی پیچھے رہ گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے وہاں پوچھا, فوج میں فوج پڑاؤ کہیں پڑا تو وہاں جا کر کے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں, جو لوگ حاضر تھے حاضر ہوئے, جو لوگ غائب تھے ان کے بارے میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں آئے. بہرحال اس وقت بھی آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے نہیں آئے. جو لوگ جب آپ واپس آئے تو منافقین نے عذر کیا, آپ نے قبول کر لیا, لیکن انہوں نے کے پاس کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جھوٹ عذر نہیں کر سکتے ہیں. بیوی نے اکسایا کہ جا کر کے آپ عذر کر لیجئے, لیکن نبی کریم انہوں نے کہا کہ نہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کل اللہ تعالی ہمارے اس بھانڈے کو پھوڑ کر کے ہماری ذلت کر سکتا ہے, ہماری بےعزتی کر سکتا ہے, ہم سچی بولیں گے. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھا, پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیے یہیں سے شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی نہ بولے. کہتے ہیں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم آئے پیارے رسول کے پڑوس میں, آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہ دیکھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تم مجھے مطلق نہیں دیکھ رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف نظر کرم نہیں اٹھا رہے تھے ہرگز. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا تو دنیا اس طرح اندھیری ہو گئی کہ اب دل میں آیا کہ کسی پہاڑ پہ جا کر کے اپنے کو مار ڈالوں, اپنے کو آگ میں ڈال دوں, قتل کر لوں, جو کچھ ہوا. اسی درمیان کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دوسری آزمائش میرے سامنے آئی. 40 دن ابھی نہیں گزرے ہیں اور روم کے بادشاہ کو یہ خبر لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ان کا بہت بڑا درجہ تھا اور اپنے قبیلے میں بہت بڑے مانے جاتے تھے. اس نے ورغلانے کے لیے خط لکھا کہ سنا ہے آپ کے ساتھی, آپ کے دوست, صاحبکم قد قلاکم, آپ کے ساتھ آپ کے جو دوست ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں, فلحق بنا نواسی, وہ برقیہ بھیجا اس نے, دار بھیجا چند الفاظ میں, فلحق بنا, آپ میرے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس تمہیں سب کچھ عزت ملے گی. انہوں نے کہا یہ اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے. روتے ہوئے وہ جا کر کے کہتے ہیں کہ تنور آگ جل رہی تھی, اس میں ہم نے وہ خط ڈال کر کے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیویاں بھی ان سے بات چیت نہ کریں, الگ ہو جائیں. حضرت کعب بن مالک آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ نے بیوی کو بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے, کیا میں طلاق دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہ اپنے باپ کے گھر چلی جائیں, اپنے گھر اپنے اہل کے پاس چلی جائیں. چلی گئیں, 40 دن تک گزرے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقَتْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ رب العزت نے توبہ قبول کی ان لوگوں ان مومنین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گاڑھے وقت میں ساتھ دیا, فی ساعت الاسرہ, تنگ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عادل بنایا ہے, سچ بنایا ہے, اور وہ نیک صالح تھے. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ فلانی یہ گناہ کیا فلانی یہ گناہ کیا, یا حدیث کی تحقیق میں یہ کہنا کہ کیسے تھے, یہ دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. جب صحابہ کرام کا ذکر آئے تو ان سے رک جاؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ذکر اصحابی فامسکو, زبان نہ نکلے الا ادب و احترام کی بات ہی کے بارے میں. اس وجہ سے یہ باتیں انکار کرنے کی ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ غلطی کی اور حضرت علی نے یہ غلطی کی اور حضرت عمر نے یہ غلطی کی, یقین ہے کوئی بھی ہو